الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے اس اپنے دین کو لوگوں تک پہنچایا ہے. سلسلہ کب سے ہے، کتنے ہزار سال سے جاری و ساری ہے، اس کے بارے میں ہم کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے تھے تو کتنے ہزار سال پہلے کی بات تھی. لیکن یہ بات قرآن کریم میں درج ہے کہ کل قوم ہاد، ہم نے ہر فرمایا ہر قوم کے لیے کوئی ہدایت دینے والا ضرور ہوتا ہے. تو انسان جب سے ہے یقیناً خدا تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی موجود ہے، لیکن یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہدایت کے مقابلے میں لوگوں کا رد عمل ایک جیسا نہیں ہوتا. ایک نبی ایک علاقے ایک آبادی کے اوپر ارسالات کیے جاتے ہیں، آبادی کے سب لوگ ان کے پیغام کو سنتے ہیں، لیکن سب لوگوں کے پیغام سن جانے کے باوجود لینے کے باوجود سب کا رد عمل ایک جیسا نہیں ہوتا. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر ایک نبی تشریف لائے تو نبی کی تعلیمات اور ان کے مقام کو دیکھتے ہوئے اب سب لوگوں نے ان کے مطابق پیروی بھی کی ہے. کچھ لوگ پیروی میں بہت آگے جاتے ہیں، کچھ لوگ پیروی میں کافی پیچھے رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ نبی کے ساتھ اتنی الفت محبت اور دوستی کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کی راہ میں جان دے دیتے ہیں، کچھ لوگ اسی نبی کی دشمنی میں مشغول ہو جاتے ہیں. بس لوگوں کا رد عمل ایک جیسا نہیں ہوتا. ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی، وہی کہ ہم سب لوگ زمانے کے اعتبار سے نبی اکرم کے دیے ہوئے دین سے 1400 سال کے فاصلے کے اوپر موجود ہیں. اہل بیت اطہار علیہ السلام سے زمانی فاصلہ ہم سب کا برابر کا ہے، جغرافیائی فاصلہ ہم سب کا تقریباً برابر کا ہے. اب اس کے بعد ہم اور آپ کیا رد عمل دکھائیں، ہمارے اور آپ کا رابطہ ان کے ساتھ کس قسم کا رابطہ بنے، یہ ہم سب کے اپنے اوپر ہے. اب اس میں کون سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں، کیسے ایسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو انتہائی نزدیک ہو جاتے ہیں اور بعض لوگ کچھ فاصلے پہ رہ جاتے ہیں اور بعض لوگ بہت زیادہ دور چلے جاتے ہیں، بعض دشمنی کرنے لگتے ہیں، ان تمام کے اندر مختلف عوامل کار فرمائیں. چند کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں گا اور اس کے بعد نہج البلاغہ میں اخلاقی نظام کے حوالے سے جو گفتگو شروع ہوئی تھی اس کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد والے محمد. اچھا، یہیں پر ایک اور مسئلہ بھی پیش آتا ہے، وہ یہ کہ احکام دینی کو، دینی احکام کو کس عنوان سے دیکھا جائے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت دفعہ حکم تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے، لوگ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن دیکھنے کے انداز کی وجہ سے اس حکم کے اوپر عمل کرنے میں بہت فرق آ جاتا ہے. میں بہت عامیانہ سے ایک مثال دوں، عوامی مثال، مجھے کہ آپ یہاں اس ملک میں تشریف فرما ہے میرا نہیں خیال, جیسے کل میرے ساتھ ہوا, کسی گاڑی میں تھے ہم ساتھ اور پارکنگ ڈھونڈ رہے تھے, تو غلط جگہ پارک نہیں کی, یعنی 25 منٹ تک سڑک کے اوپر گھومتے رہے, لیکن ساتھ چلنے والے نے غلط پارکنگ نہیں کی. اور طے شدہ بات ہے کہ یہاں کوئی کام نہیں کرتا, یعنی کرے گا تو بہت بڑا رسک لے کے کر رہا ہوگا. اچھا اب کیا اب یہی آدمی, یہی دوست جنہوں نے کل یہاں پہ پارکنگ نہیں کی تھی, کیا کہیں اور بھی ایسے ہی ہوں گے مثلا کراچی میں کہیں اور؟ ظاہر ہے کہ ایسا کوئی سوال بن نہیں رہا. میں بھی ہوں تو نہیں ہوں گا, صاف بات ہے کہ میں بھی کراچی میں پارکنگ کر رہا ہوتا تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوتا, یہاں پہ کر رہا ہوتا تو قوانین دیکھ کے کر رہا ہوتا. کیوں ایسا ہو گیا؟ قانون تو ایک ہی قانون ہے, اور میں بھی وہی ہوں جو عمل کرنے والا ہوں, لیکن ایک جگہ پہ کرتا ہوں دوسری جگہ کے اوپر نہیں کرتا. اس کی وجہ مجھے جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس حکم کی پیروی میں نے حکم کے فائدے کی وجہ سے نہیں کی ہے, اپنے ذاتی فائدے اور نقصان کی وجہ سے کی ہے. بس دو طرح ہو گئی ہیں, کم از کم دو طرح ہو گئی. ایک دفعہ ہم حکم کی پیروی کرتے ہیں ذاتی فائدے ذاتی نقصان کی وجہ سے, ایک دفعہ ہم حکم کی پیروی کرتے ہیں اس حکم کے صحیح یا غلط ہونے کی وجہ سے. ایک دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں بھائی یہ حکم کیسا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر حکم صحیح ہے پیروی کرو, حکم غلط ہے پیروی مت کرو. ایک دفعہ یہ نہیں دیکھتے, ایک دفعہ صرف یہ دیکھتے ہیں اگر میں نے پیروی کی تو مجھے کیا فائدہ ہوگا, یا کم از کم کس نقصان سے بچوں گا. مخالفت کی تو نقصان ہوگا. اب ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, ہم میں سے بعض لوگ دینی احکام کو ایک حکم دیکھتے ہیں جس کا کوئی فائدہ اور نقصان ہونا ہے. کیا فائدہ اور نقصان ہونا ہے الفاظ میں جانتے ہیں, یقین ابھی دلوں میں حاصل نہیں ہوا ہے, یقین ابھی حاصل نہیں ہوا ہے. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد والے محمد, سادہ سا دینی حکم جو ہم لوگوں کے لیے بہت سادہ ہو گیا, ابھی اس کی ایک روایت پڑھوں گا تو شاید معاملہ تھوڑا سا اور پیچیدہ ہو جائے. وہ یہ کہ بہت سادہ دینی حکم تمام شریعتوں کے اندر, تمام مذاہب کے اندر, تمام ادیان کے اندر, وہ یہ کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, جھوٹ بولنا غلط ہے. صحیح, جھوٹ بولنا غلط ہے, فعلاً شرعاً حرام ہے, اور نتیجے میں عذاب لے کر آئے گا. اچھا کوئی ہے جو یہ کہے کہ یہ مجھے نہیں معلوم, یہ پتہ نہیں واقعاً عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کہنے کو تو سب کہیں گے عذاب آئے گا, کیا یقین ہے اس بات کے اوپر کہ واقعاً آئے گا؟ کہ واقعاً اگر جھوٹ بولا گیا زبان سے نکلا تو 100% ایک عذاب ہے جو بھڑکے گا. میں ایک معلوم مثال دیا کرتا ہوں, اب مثالیں تکرار نہیں کروں, کہ مثلا کبھی اگر ایسا ہو جائے, بتانا چاہتے ہیں بھی زبان سے نکل ہی رہا ہے, کہ اگر ایسا ہو جائے کہ ایک جھوٹ بولوں سر میں آگ لگ جائے, ایسا ہو جائے کہ وہ جو قیامت میں آگ لگنی تھی وہ تو خیر بہت وحشتناک ہے. قیامت کی آگ کو کبھی دنیا کی آگ سے ہم کمپیئر نہیں کر پائیں گے, وہ آگ باہر سے نہیں لگتی, وہ آگ اندر سے لگتی ہے. اور وہ جسم بھی عجیب جسم ہے, وہ قیامت کا جسم جو ہے وہ یہ جسم نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے بہت ساری تشبیہات اور فرق اس سے بہت زیادہ ہے. بہرحال کل مقصد یہ ہے کہ اگر وہ نظام یہیں پر بن جائے تو مثلا کسی نے جھوٹ بولا اور اس کے سر میں آگ لگ گئی, اگر اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا تو کیا کوئی جھوٹ بولے گا اس دنیا کے اندر؟ یہاں 300 درہم بچانے کے لیے غلط پارکنگ نہیں کرتے. اگر کسی کو پتا چل جائے کہ میرے سر میں آگ لگنے والی ہے, میرے جسم میں آگ لگنے والی ہے, نعوذ باللہ میرے لباس میں آگ لگنے والی ہے, کوئی جھوٹ بولے گا؟ کبھی بھی نہیں بولے گا. ایک آدھ دفعہ بول بھی لیا تو ٹیسٹ کے لیے بولے گا کہ میرے کو بھی لگے گی یا نہیں لگے گی, اس کے بعد پھر نہیں بولے گا, ختم ہو گیا معاملہ. پھر جان لے گا کہ بھئی یہاں تو آگ لگتی ہے, جیسے آپ ایک جگہ غلط پارک کریں سٹیکر لگ گیا ایک دفعہ, پھر دیکھیں ایک دفعہ ٹکٹ مل گیا, زندگی بھر کے لیے یاد رہے گا کہ بھئی دیکھو پے کرنا پڑ گیا تھا. ہم لوگوں کو آیا خدا نمتال کے احکام پر یقین ہے اس انداز میں کہ یہ احکام ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں, ہمارے نقصان کو بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں, ان کا صرف قیامت میں اثر ظاہر نہیں ہوگا, اسی دنیا کے اندر اثر ظاہر ہوگا. ہمیں یوں احساس ہو رہا ہے جیسے ہم لوگوں کو ان احکام کی افادیت کے اوپر, اس کے فائدے کے اوپر, اس کے اثرات کے اوپر یقین حاصل نہیں ہو رہا ہے. اب کام کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ دینی احکام میں سے جو بھی آپ سنیں پہلے اپنے آپ سے اچھی طرح یہ سوال کر لیں اس کا فائدہ نقصان ہے کیا, اور ادھر تک لے جائیں جہاں تک آپ کا ذہن فائدے اور نقصان کو لے جا سکے. کیوں؟ بعض ایسے فائدے اور نقصان ہیں جو میں اور آپ اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں, بعض فائدے اور نقصان ایسے ہیں جو ہرگز میں اور آپ اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. اس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ ہم ان سے معلوم کریں جو اس دنیا کی بعد کی دنیا کو جانتے ہیں, یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام سے. اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں. تو جہاں تک ہم میری اور آپ کی عقل کام کرے, اپنی عقل کو لے کر جائیے, دیکھیے اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے. اور جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں اب میری عقل کی بس کی بات نہیں ہے, تو وہاں سے معلوم کر لیں جہاں سے باپ کو معلوم کرنے کا امکان ہے. ان سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ جو احکام آگے بڑھیں گے, یہ جو جھوٹ بولا گیا نعوذ باللہ تعالی یا غیبت کر لی گئی, اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے اور وہ اثرات کس زمانے تک مجھے جھیلنے پڑیں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے ایک تدبیر سامنے آنے لگتی ہے اور اس کو دیکھ کر پھر وہ اپنی زندگی کے اندر کچھ احکام اختیار کرتا ہے. اب میں اگلی کوشش یہ کروں گا کہ احکام کے جو اثرات کے انداز ہیں, احکام کے اثرات کس انداز میں میرے اور آپ پر اثر ڈالتے ہیں, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اس سے پہلے ایک تشریح کرتا چلوں گا, یعنی ابھی تھوڑی دیر اور گزرے گی, کچھ لوگ اور آ جائیں تو معاملہ حساس, میں اس وقت پھر تشریح کروں گا اس کی. کیونکہ یہاں میں ہمیشہ سے قائل ہوں اس بات کا کہ محمد شاہ امام بارگاہ میں آدھی مجلس فرشتوں کو سنانی ہوتی ہے اور آدھی آنے والوں کو سنانی ہوتی ہے. آدھی فرشتوں والی میں علیحدہ رکھتا ہوں کہ وہ فرشتوں کو سناؤں گا جس میں انسان بھی تبلکن شرکت کر رہے ہوں گے. وہ جو آدھی انسانوں والی ہوتی ہے وہ میں تھوڑی دیر کے بعد پھر شروع کر دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اب باقی لوگوں کا معاملہ بھی حل ہو گیا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے. ایک غلطی ہوئی, خدا نہ کرے ایک غلط کام ہوا, اثرات کہاں تک جانے, کہاں تک بات جائے گی, ابھی دیکھ لیتے ہیں, دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں دین کی روشنی میں بات کہاں تک جاتی ہے. دیکھیں کئی طریقے سوچے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے بات یہ سوچنی ہے کہ یہ دنیا اینڈ ہے یا اس کے بعد ایک اور بھی ہے. سب سے پہلے یہ سوچنا ہے. اس کے اوپر اگر یقین ہو جائے تو دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے, ورنہ دین کی کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. دین کسی صورت میں سمجھ میں نہیں آئے گا, کسی صورت میں قابل عمل نہیں ہوگا اگر کوئی آخرت بھلا دے. لہذا قرآن کریم نے اہل بیت کے کلمات میں مسلسل اس بات کے اوپر اصرار ہوا ہے اپنی آخرت یاد رکھو. اور موت کو کیوں یاد رکھنے کی کوشش کرواتے ہیں؟ مثلا کہتے ہیں صاحب آپ اپنا وصیت نامہ تیار رکھیے, موت کے لیے پہلے سے تیاری کر لو. اور قرآن کریم کا ایک اور جملہ عجیب و غریب ارشاد فرماتا ہے جو علماء اخلاق کا ایک سرنامہ کلام بن جاتا ہے. فرماتا ہے موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے کہ مر جاؤ. جملے کا مطلب کیا ہے؟ مر جاؤ اس سے پہلے کہ مر جاؤ. یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. ایک جگہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لے آؤ. ارے یہ کیا بات ہے؟ ایک جگہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ مرو مر جاؤ, ایک جگہ کہتا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے ایمان لاؤ. اب یہ دونوں ایک ہی جیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں, اور بولنے والا حکیم ہے, بولنے والا مطلق حکیم, حکیم کوئی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اب وہ کیوں ایسا کیا ہے اس کو تم سوچنا پڑے گا. پھر ہمیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے تو اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کے بعد ایک دنیا اور ہے. اچھا جیسے ہی میں کہہ رہا تھا ایک دنیا اور ہے, میرا اندر والا حصہ کہہ رہا تھا جھوٹ مت بول, ایک دنیا اور نہیں ہے, بہت ساری دنیا ہے. ایک دنیا نہیں ہے, بہت دنیا ہے. ایک تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس سب کو ایک بنا دیتے ہیں, ورنہ وہ خود ایک نہیں ہے, وہ خود بہت ساری ہیں اور نہیں معلوم کب تک ہیں, نہیں معلوم کب تک ہیں. اصل میں کھلا بول دوں کب کا معاملہ ہے ہی نہیں, ہمیشہ کے لیے. کھلی بات, خالدینہ فیہا کا آسان ترین ترجمہ اور کیا ہوتا ہے, ہمیشہ کے لیے. اچھا یہ بھی درست ہو جائے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جنت میں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے, پھر پڑے رہیں گے, پھر فائدہ کیا ہوا, سیب ہی کھاتے رہیں گے, کتنے عرصے سیب کھائیں گے, بالآخر انگور سیب بالآخر, چلو پیٹ خراب نہیں کرتا, طبیعت بھی نہیں اٹھاتی, لیکن یہ کیا ہوا کیا کہ یہاں سے نکلے وہاں گئے بس اب کھائے چلے جا رہے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. اس میں کمالات ہیں, جنت میں بھی انسان کمالات حاصل کریں گے, اور وہ کمالات حاصل کرنے کی لذت اتنی شدید ہے کہ کیا کوئی یہاں پر فائیو سٹار ہوٹل اور پجاروں اور فلاں اور فلوں کے ذریعے لذت حاصل کر رہا ہے؟ بس بیوقوف ہے اس کے سامنے. بہت وہاں کمالات میں ایک لذت ہے, کمال ایک ایک درجہ کمال حاصل کرے گا اور اس کی لذت اتنی شدید ہوگی کہ سوچ نہیں سکتے میں اور آپ. یہ صرف وہ لوگ سوچ پاتے ہیں جنہوں نے کبھی خواب میں خیال میں مکاشفے میں کچھ سیکنڈ کے لیے جنت دیکھ لی ہو, وہ سمجھتے ہیں, ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے. یا ایک اور سین ہے جنت دکھانے کا, وہ خدا مثال کا انداز ہے, گویا سلام کہا تھا علیکم السلام, درود بھیجے گا محمد والے محمد, تو صاحب ایک دنیا نہیں ہے, بہت ساری دنیایں ہیں. صرف یہ دیکھنا ہے یہ دنیا جو ساری آگے ہیں ان کو طے کون کر رہا ہے کہ یہ کیسی ہیں, کیونکہ یہ بات طے ہے کہ ایک نہیں ہے بہت ساری ہیں, اور یہ بات بھی طے ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہے. یعنی آپ میری جنت میں آ کے نہیں بیٹھیں گے کہ مجھے اس کو رجسٹر کرانا پڑ جائے کہ آپ میرے گھر پہ نہ آ جائیں کہیں, نہیں, آپ کی جنت علیحدہ ہے, میری جنت علیحدہ ہے, آپ کی برزخ علیحدہ ہے, میری برزخ علیحدہ ہے, اور وہ جو میری برزخ ہے وہ میں نے بنائی ہے, جو آپ کی برزخ ہے وہ آپ نے بنائی ہے. اب اس کو ذرا دیکھنا ہے. بس ہمارے سامنے بہت سارے سوالات ہیں اور بہت پیچیدہ سوالات ہیں, ان کو ہم سادہ سادہ سمجھ رہے ہیں. میں جو قم میں تھا تو یہ دیکھتا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے 10 جلدی کتاب لکھی معاد پر, جس کو ہم غلطی سے ترجمہ کر کے قیامت کہتے ہیں. ہمارے خیال میں معاد اور قیامت میں بہت بڑا فرق ہے, جو میں جہاں کہیں بھی کچھ مجلسیں پڑھ رہا ہوں اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ بہت بڑی غلطی ہم سے یہ ہو گئی کہ ہم نے اصول دین میں 5واں قیامت کہہ دیا. قیامت نہیں تھا اصل میں, یہ معاد تھا. اب لوگ پہلی جو کلیریفیکیشن کرنی ہے اس میں پھنسا ہوں, کبھی اس میں ایک اور مصیبت نہ شروع ہو جائے. تو تھوڑا سا معاملہ غلط ہوا ہے, میں عرض کروں گا کہ اس میں جو غلطی ہوئی ہے ٹیکنیکل غلطی وہ کہاں پر ہوئی ہے, اور یہ نہیں کہ بزرگوں نے غلط کیا تھا, بزرگوں صحیح کیا تھا, سمجھنے میں ہم لوگوں سے ذرا سی کوتاہی ہو رہی ہے. تو اتنا 10 جلدی کتاب لکھی معاد کے اوپر, 10 جلدی کتاب معاد کے اوپر, میں حیران بھی ہوتا تھا. اچھا پڑھی نہیں, بدقسمتی سے پڑھ کے نہیں دی کہ یہ دیکھ لیتا کہ بھائی یہ 10 جلد کتاب میں ایک سادہ سودی جی قیامت کے اوپر کیا 10 جلد لکھ دیے انہوں نے. اچھا میں ہمیشہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ انہوں نے جتنی روایتیں ہوں گی نا وہ ساری جمع کر دی ہوں گی, وہ 10 جلد بن گئی ہوگی. بعد میں جب ایک دفعہ پہلی ایسی کتاب پڑھنے کا موقع ملا تب مجھے اندازہ ہوا کہ 10 جلد بہت کم ہے, یہ داستان بہت لمبی ہے. اور پھر مجھے یقین ہو گیا کہ جب ہم جیسا طالب علم بیٹھا ہوا قوم کے اندر جب تک پڑھ نہیں پایا سمجھ نہیں پایا, عام لوگوں سے توقع نہ کریں کہ وہ قیامت کو سمجھے ہوں گے. حقیقت عرض کر رہا ہوں, میں تو اپنا جہالت کا بھی اعتراف کروں نا آپ کے سامنے, کہ جب تک میں نے کھول کے نہیں پڑھی وہ طویل سلسلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھئی 10 جلد کتابیں لکھنے کی ضرورت کیا ہے قیامت کے اوپر. وہ بھی قیامت میں سادہ سا عقید ہے کہ بھئی یہاں سے مرو گے نئی دنیا میں جاؤ گے, وہاں حساب کتاب ہوگا, میدان حشر ہوگا, اس میں بے بس ہوگے, تم لوگ کچھ نہیں کر پاؤ گے, تمہارے اعمال کا حساب کتاب لیا جائے گا, پورے سراب سے گزرو گے, یا نیچے گئے یا جنت میں گئے. اب جو جنت میں گئے تو کیا ہوگا اس کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہے, اس کا جان لینے سے کوئی فائدہ بھی اس طرح نہیں ہو رہا کہ وہ جنت میں اگر مجھے 100 نہ ملا 10 بھی ملا تو پھر بھی اتنی خوبصورت ہے کہ میں جانے کی کوشش کروں گا اگر مجھے سمجھ میں آ جائے. لیکن بعد میں پتا چلا کہ نہیں بھائی یہ معاملہ اتنا چھوٹا نہیں ہے, معاملہ بہت پیچیدہ ہے. اس پیچیدہ معاملے کو تھوڑا سا سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ جو ہم اعمال انجام دیتے ہیں یہ ہمارے اوپر اثر انداز کیسے ہوتے ہیں, تو اس سے پھر وہ قیامت کی 10 جلدوں کو سمجھنے میں کافی مدد مل جاتی ہے. درود بھیجے گا برادری کا محمد والا. انسانوں کی متعدد بے تعداد اب آ گئی ہے تو وہ میں تشریح عرض کرتا چلوں. صاحب وہ اس طرح سے رہا ہے کہ ایک خاصیت اور ایک خوبی آپ کے اندر ہونی چاہیے جو ہم بھی فیور کرتے ہیں, وہ خاصیت اور خوبی یہ ہونی چاہیے کہ یہاں بیٹھ کر جو کہے اس کو قبول نہ کریں. یہ ہم نے کہا ہے, کل بھی کہا, یہ سب آپ نہ کریں, آپ اپنی عقل کو استعمال کیجئے, بھرپور طریقے سے استعمال کیجئے, اگر بات غلط کہہ رہا ہے پکڑ لیجئے, بات صحیح کہہ رہا ہے مان لیجئے, لیکن اب یہ بھی نہ کریں کہ زبان ہی پکڑ کے بیٹھ جائیں, یہ بھی نہ کریں. یعنی اگر آپ نے ایک بات سنی ہے جس میں دو آپشن ہیں, یا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے, تو آپ انڈرسٹوڈ لے کر نہ بیٹھیں کہ یہ غلط والا ہی ہوگا. اتنا تو مارجن دے دو بھائی کہ زبان کا معاملہ ہوتا ہے, اس میں کچھ چیزیں کنوے کی جا رہی ہیں, 50-60 آدمیوں کے سامنے 100 آدمیوں کے سامنے بولا جا رہا ہے, تو اس میں ہر ایک آدمی اپنے حساب سے سمجھے گا. گویا کل اس طرح سے ہوا کہ جب ہم نے کہا کہ آیا ہے میں سمجھتا ہمار نے کہا یہ علی مدد, تو لوگوں کے ذہن میں شبہ آ گیا کہ ہم یہ کہنے گے یہ علی مدد کہنا ہی نہیں بولے تو ایزان محترم یہ کیا بات ہوئی. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اہل بیت کی راہ میں کوئی مصیبت آئے تو اسے خندہ پیشانی سے جھیل لینا چاہیے, اس میں اہل بیت سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مولا مجھے مصیبت سے نجات دلا دیں. اگر اہل بیت کی راہ میں کوئی مصیبت آ رہی ہے اسے جھیل لو, اس کو مت کہو مولا سے کہ میری جان چھوڑائیں اس سے. کیوں؟ ان کی راہ میں پیش آنے والی مشکل جو آخرت میں مقام دلائے گی وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اسے جھیل لینا اچھا ہے. اس کے مقابلے میں کہ مثلا میں جیسے اس مصیبت میں پڑھوں مولا سے کہوں مولا مجھے جان چھوڑائیں, تو بھائی عاشقوں کا یہ دستور نہیں ہے. عاشق جب مصیبت میں پڑتا ہے تو وہ اس طرح نہیں کرتا کہ ابھی معشوق سے کہے کہ تیری خاطر مصیبت میں پڑ گیا میں, نہیں, وہ تو خاموشی سہ لیتا ہے اور وہ اس پر فخر بھی کرتا ہے. اور وہ ایک فارسی میں ایک شعر تھا کہ اے مرغ سحر عشق سے پروانے بے آموز, کہ اے مرغ سحر, یعنی جو سحری میں مرغ کیا اپنا مرغا کھڑ کھڑاتا رہتا ہے اور زور زور سے اذانیں دیتا ہے, تو وہ کہتا ہے اے مرغ سحر عشق سے پروانے بے آموز, اے مرغ سحر تو ہی جو اتنا بولتا ہے پروانے سے عشق کرنا سیکھ, تیرا عشق بہت ناکام ہے, تیرا عشق بہت چھوٹا ہے. کیوں؟ تو صبح ہوتی ہے اور چلانا شروع کر دیتا ہے. عشق سے پروانے بھی آموز, پروانے سے سیکھ. کان سوخ تیرا جان شد آواز نہیں آمد, وہ جل گیا آواز نہیں نکالی. تو ذرا سا مصیبت میں پڑتا ہے چلاتا ہے لے بیسے کہ میری مصیبت ختم کرو, میری مصیبت ختم کرو. تو عاشق بن بھائی, کیا مصیبت میں پڑ کے چیخنے لگا پھر کون سا عشق ہوا؟ عاشق مصیبت میں پڑتا ہے کہتا ہے مولا میں کیوں کہوں آپ کے راستے میں مصیبت آئی, یہ تو مصیبت نہیں ہے, یہ تو حسن ہے, یہ تو فخر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کہا جاؤ جا کے ایک آدمی سے ملو, وہ ہمارا بہت اچھا بندہ ہے, محبوب بندہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گویا ان سے کہا تھا کہ مشہور روایت معروف کو بار بار پڑھنے سے کیا. بہرحال وہ گئے, جا کے دیکھا ایک آدمی پڑا ہوا ہے, نہ اس کے جسم میں حرکت ہے نہ وہ کچھ کام کرنے کے قابل ہے, کچھ بھی نہیں. جا کے اس سے پوچھا, دیکھا اس کو کہ بالکل بیکار پڑا ہوا ہے زمین کے اوپر, لیکن خدا کا شکر بجا لا رہا ہے زبان سے. تو اس کے پاس گئے, اس سے کہنے لگے کہ یہ بتا کہ جو تو شکر بجا لا رہا ہے یہ کس بات کا ہے؟ نہ تو ہل سکتا ہے, نہ تو جھول سکتا ہے, نہ تیرے اندر کسی نعمت سے فائدے کی کوئی طاقت ہے, تو یہ شکر ہے کس بات کا؟ زندہ رہنے کا شکر ہے. کہنے لگا یہ بتاؤ یہ مصیبت میرے اوپر ہے کتنے لوگوں پر ہے؟ میرے کتنے لوگ ایسی مصیبت میں دیکھے جو میں ہوں؟ کہیں گے میں نے تمہیں دیکھا, تو بھی دیکھا ہے جو اتنی مصیبت کما رہا ہے. کہیں گے مصیبت کس نے دی؟ مصیبت اللہ نے دی. کہنے لگا اگر اللہ سے میرا کوئی خاص تعلق نہ ہوتا تو اتنی مصیبت کیوں دیتا؟ اس کا مطلب ہے میرا خدا سے ایک خاص تعلق ہے. شکر اسی بات کا کہ خدا اتنی مخلوق میں تو نے چھانٹ کر مجھے چنا ہے, اس پہ شکر. اچھا اب اگر یہ چیخ چیخ کر خدا سے کہے کہ مجھے مصیبت نہیں چاہیے, مجھے مصیبت نہیں چاہیے, پھر کیا فائدہ ہوگا؟ پھر کون سا عاشق ہو رہی؟ یہ ہم کہہ رہے تھے حضرت میں سمجھتا ہوں, آپ تو بڑی چھوٹی بات سمجھنے لگے. آپ نے تو بہت نا انصافی کی. آپ پہلے بات سمجھیں, آپ کی گہرائی کو دیکھیں, عشق کو دیکھیں. یعنی اب آپ, میں آپ سے شکایت کرتا ہوں, آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ عاشق اہل بیت ہیں, ہم نہیں. یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ آئے کبھی مقابلہ کریں پھر کیا؟ چلے میں بھی کھڑا ہوتا ہوں, آپ بھی کھڑا ہوتے ہیں, دونوں مصیبت کی دعا مانگتے ہیں. آؤ پھر کھڑے ہو, میں بھی اہل بیت سے کھڑے ہو کے کہتا ہوں باہر, تم بھی کھڑے ہو کے باہر کہو مولا میں مصیبتوں کے لیے تیار ہوں, دوڑو توڑو میرے اوپر مصیبت ہے, اب باہر کھڑے ہو. کس نے آپ کو کہا کہ آپ کے اندر عشق زیادہ ہے؟ ہمیں پھر مقابلے بھی آئے, پھر نہیں کر پائیں گے اظہار, مطلب یہ حرکت مت کر لیں, ساتھ لے کے چلیں. ہاں یہ میں نے نہیں کہا کبھی بھی کہ جو یہاں سے کہہ دیا قبول کر لیں, نہیں, یہ کام نہیں کریں. عقل استعمال کریں, دشمن بھی ہو سکتی ہے, غلطی بھی ہو سکتی ہے, ساری بات ہے. لیکن اب بات ہی ٹٹولنا شروع کر دیں, ہر بات میں غلط نکالنے کی کوشش کریں, یہ کام بھی نہ کریں. جو بات صحیح ہے اس کو صحیح انداز میں لیں. آپ کا عشق الحمدللہ مضبوط, اور خدا سے دعا ہے کہ ہم بھی اس عشق کے راستے میں چلیں. درود بھیجے گا محمد والے میں. اب غصہ ختم کر دیں, تیز آواز میں درود بھیجیں, درود بھیجیں. عرض ہوا کہ اعمال کے اثرات کہاں تک ہیں, ہمیں بات اس میں تھی کہ آپ خدا نے متعلق کچھ احکام دیے ہیں, اس احکام میں کبھی مطابقت کرتے ہیں, کبھی اس کی وفاداری کے ساتھ عمل کرتے ہیں, کبھی اس کی مخالفت کرتے ہیں. اگر عمل کرتے ہیں تو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے، اگر مخالفت کرتے ہیں تو اثر کہاں تک جاتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. تب میں ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کرتا ہوں. مثلا اس کی تشبیہ دے کر کسی دوائی سے تشبیہ لیتے ہیں، کسی دوائی سے تشبیہ لیتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ صاحب کسی دن میرا دل چاہا کہ میں کوئی میٹھی چیز کھاؤں، فرض کر لیں. اب کہیں گے ویسے تم ابھی بدنام ہو میٹھے کھانے میں اور یہ تمہارا دل ایسی چیزوں کا چاہے گا. اچھا یہ بھی ایک راز ہے، میں نے اس کے اوپر بہت غور کیا کہ یہ مولوی میٹھا کھانے میں بدنام ہوئے کیوں. واقعا میں آپ کو فنی لحاظ سے بتاتا ہوں کہ یہ بدنامی آئی کیوں ہے. اس میں جب میں نے بہت غور کیا کہ یار اس کا مسئلہ ہے کیا، یہ بدنامی کیوں بلا وجہ کی آ گئی. اچھا طالب علموں کے پاس ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں تھا، یعنی یہ جو آج کل مثلا فرض کریں آج کل آپ حوض علم قم میں نجف میں دینی طالب علموں کے پاس کچھ دیکھتے ہوں گے، آج سے 25-30 سال پہلے یہ بھی نہیں تھا. یعنی 25 سال تو خود مجھے ہو گئے، 24 سال دینی طالب علم بنے ہوئے، اور اگر اس سے بھی پہلے چلے جائیں، مثلا بالکل صحیح اگر کہیں مثلا یہ جو ایران میں تبدیلی آئی اس سے پہلے جو طالب علموں کا حشر تھا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بہت غربت تھی، بہت مسکین تھے، بہت عجیب حالت تھی. یعنی عالم یہ تھا کہ حاج عبد الکریم حائری جنہوں نے قم کا مؤسسہ حوضہ بنایا، انہوں نے ایک موقع پہ احساس کیا کہ بھائی بچوں کے پاس اتنا بھی نہیں ہوتا کہ وہ چراغ جلانے کے لیے تیل ہو، ان کے پاس الیکٹریسٹی تو تھی نہیں، تو انہوں نے ان کے پاس لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آغا صاحب یہ بچے عاشق ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن مصیبت یہ کہ رات کو جب سورج چلا جاتا ہے تو روشنی ہوتی نہیں، پڑھیں گے کہاں سے یہ لوگ، اور تیل کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی یہ صبح کو ایک کھانا کھاتا ہے، دوپہر کو کچھ کھاتا نہیں ہے، اب اگر رات کو بھی اس کو آدھی روٹی نہیں ملے گی تو یہ کیا کریں گے، لوگ یہ کیسے گزارا کریں گے؟ تو حاج عبد الکریم حائری نے ہر رات کا ایک شیڈیول بنا دیا کہ ہر طالب علم کو مدرسے کے اندر رات کے 4-5 گھنٹے کے لیے جلانے کا تیل ملے گا، چراغ میں ڈالنے کا، اور ایک روٹی ملے گی، تاکہ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو کم سے کم ایک روٹی کھا کے سو جائے اور چراغ جلانے کے لیے تیل ملے گا. اس پر یہ عالم تھا کہ ایک عالم کو پتا چلا کہ بھائی وہ 4-5 گھنٹے تیل ملے گا، بڑے خوش ہو. لوگوں نے کہا بڑے خوش ہو بھائی کہ تیل مل گیا، اب خوب پڑھو گے؟ کہنے لگے 5-5 گھنٹے اب پڑھو گے رات میں بھی؟ کہنے لگے نہیں تم نہیں سمجھے، مجھے تو خوشی اس بات کی کہ دو چیزیں نہیں ہیں، روٹی بھی دی انہوں نے. اچھا یعنی پیٹ بھرنے کا انتظام ہوا. کہنے لگے بیو کو ابھی بھی نہیں سمجھا، میں روٹی دے دوں گا ڈبل تیل لے لوں گا. یہی کرتے تھے، وہ بھی دے دیتے تھے روٹی، ڈبل تیل لیتے تھے، پھر ساری رات جاگتے تھے. کہتے تھے مجھے خوشی اس بات پہ دو چیزیں دی آغا نے، ایک تو تیل دے دیا، دوسرا ایک چیز دے دی بیچنے کے لیے کہ اس کو بیچ کر اور تیل ملے گا، اور پھر اس کو بیٹھ کر پڑھتے تھے. ان لوگوں نے اس طرح محنتیں کی ہیں، انہوں نے بہت اچھی محنتیں کی ہیں. پتہ نہیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، وہ ادھر سے نکل گئی. درود بھیجے گا محمد والے محمد. تھی وہاں پہ لینے کی کوشش کرتا ہوں کہ اعمال کے جو اثرات تھے وہ کہاں جاتے ہیں اس کو تھوڑا سمجھنے کو، بیچ میں کوئی اور چیز تھی میرے ذہن سے نکل گئی. تو وہ کیا بات تھی؟ ہاں وہ مولوی بہت اچھا پانی میں یاد دلا دیا، تو اپنا کہیں تو دفاع ہو جائے، کچھ ہماری کلاس بھی تو خوش ہوگی بھائی اس نے کوئی ہمارے بھی دفاع کیا. اچھا سب تو یہ چراغ کا جو مسئلہ تھا، یہ لوگ راتوں کو دیر دیر سے جاگتے تھے. اچھا رات کھانا کھاتے تھے مغرب سے پہلے، کھانا کھاتے تھے مغرب سے پہلے. اچھا آپ جاگ رہے ہیں، کھانا کھائے مغرب سے پہلے، کھانا کھایا، جاگ رہے ہیں 7-8 گھنٹے بیت گئے جاگتے جاگتے. اب ہوتا یہ تھا کہ اب رات میں تو کوئی کھانے وانے کا بندوبست ہو نہیں سکتا، چونکہ نہ بجلی ہے نہ کوئی کچھ ہے، تو یہ لوگ اپنے ساتھ کوئی ایسی میٹھی چھوٹی سی چیز رکھ لیا کرتے تھے کہ جب رات میں دیکھیں گے کہ بھائی اب تو بالکل ہی حالت خراب ہو رہی ہے تو وہ ایک ٹکڑا منہ میں رکھ لیں گے. اور وہ چونکہ حلوہ ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی تھی، چھوٹا سا پیس ہوتا تھا، وہ انسٹنٹ انرجی کے لیے چاہیے ہوتا تھا. یعنی ایک چھوٹا سا پیس کھائیں، نہ ہلنا پڑے نہ جلنا پڑے، یعنی ایسا نہیں کہ جا کے کوئی توا گرم کرنا ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، یہ سب نہ ہو، بس یوں اٹھایا منہ میں رکھا اور وہ جو انسٹنٹ انرجی چاہیے وہ مل جائے، وہ میٹھے کے اندر ہوتی ہے. اچھا ہم سب لوگوں کو پتا ہے گلوکوز سب سے زیادہ ان چیزوں کے اندر ہوتا ہے، اور جو برین کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس میں में सबसे ज्यादा ग्लूकोज कंज्यूम होता है. आप बाहर जाके कोई एक्टिविटी करें उतना आपकी बॉडी का ग्लूकोज कंज्यूम नहीं होगा जितना ब्रेन एक्टिविटी में होता है. तो ये लोग चूंकि ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते थे तो इनको जो हिकमत पढ़ने वाले लोग थे वो इनसे ये कहते थे कि भाई आप कभी देख रहे हैं सर चकरा रहा है, घसी आ रही है, तो छोटा सा एक टुकड़ा उठाएं और वो अपने मुंह में रख लें आप, तो वो थोड़ी सी देर में खत्म होगा लेकिन आपको घंटों की एक्टिविटी के लिए आपको एनर्जी दे देगा और उसमें उठ के भी कहीं नहीं जाना है. इस खातिर ये मीठा साथ रखा करते थे. बाद में दास्तान कुछ और बन गई, बदनामी में बदनामी फैल गई. अच्छा साहब ये तो उसकी वजह से था, अब आइए वो दोबारा आमाल की तरफ. साहब मीठे का दिल चाह रहा है, एक टुकड़ा नजर आया खूबसूरत सा, रंग भी अच्छा है मजा भी अच्छा है, तो साहब खा लिया गया इस चक्कर में कि मीठा था. अब वो जो खा लिया तो देखने वाले ने कहा अभी ये खा लिया? हाँ खा लिया. तो ये तो भैया ये तो बहुत खतरनाक दवाई थी. अच्छा अब होना क्या है? हाँ अब क्या होना है? अब ये होना है कि उस दवाई ने आपके बदन में जाकर आपकी मर्जी से असर डालना है या अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से. उसने अपनी मर्जी से अपनी कार्रवाई करनी है. अच्छा मसलन अगर उसके असर में आपकी बॉडी ने बहुत नामकूल सी बात सोचते हैं, जैसे वो दवाई ऐसी थी कि उसको खाने से पूरे बदन के ऊपर ऐसे बाल निकल आएंगे जैसे रीछ के निकलते हैं. सही. अच्छा वो बाल निकलेंगे, आप कहेंगे नहीं मैं नहीं चाहता कि ना निकले. ये दास्तान नहीं है, वो दवाई गई है ना. अब जबकि गई है अब उसका असर होगा, अब असर होगा. अब आप ये कह निकलते बाल देख देख करके ना निकल ना निकल ना निकल, इससे कुछ नहीं होगा. अब वो निकलेगी. रास्ता क्या है? रास्ता ये कि मैं साफ कर लू. वो भी उसके असर से पहले. एक दफा उसने असर शुरू कर दिया अब वापसी का कोई रास्ता नहीं. मेरे जाने से पहले अगर आपने रोक लिया ना खाते मर गए थे, मेरे ने जाने के बाद आपने कोई हरकत की होती कि असर से पहले के डिजॉल्व होता आप निकाल देते तो आप बच जाते. एक दफा जब वो खून में फैल गया अब तो अपना काम करेगा, उसने अपना काम कर देना है और बालों ने निकल आना है. अब दूसरा रास्ता है कि आप किसी हकीम के पास जाएं और उससे पूछेंगे अगर बदन पे ऐसे बाल निकल आए तो इसके लिए क्या करना है, तो वो आपको एक और चीज दे देगा. अच्छा उसके साथ भी आपने यही करना होगा कि वो फिर आपने खाना है और वो फिर मेले में जाना है और अब उसने फिर मेले में जाकर खून में फैलकर फिर वही हरकत करवानी है कि फिर आपके बाल अपनी जगह के ऊपर वापस आ जाए. यूं समझ लीजिए गुनाह ऐसा ही है, सिर्फ गुनाह बदन पे असर नहीं डालता रूह पे डालता. मुश्किल ये एक गुनाह हुआ, अब जो गुनाह हो गया तो बस अब वो खुदाई निजाम अपना काम करना शुरू कर देगा. और भी असर होगा, जैसे ही गुनाह हुआ खुदाई निजाम अपना काम शुरू करेगा. खुदाई निजाम कैसे काम शुरू करेगा? गुनाह के होते ही नफ्स के ऊपर उसके असरात पड़ना शुरू हो जाएंगे. रिवायतों में इस तरह से लिखा है कि अगर कोई इंसान बहुत पाकु पाकीजा है, मसलन फर्ज फरमाइए एक मासूम बच्चा, उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं किया, गुनाह नहीं किया, वो जो है बच्चा था उसने पहला गुनाह जो किया तो कहते हैं कि सफेद दिल के ऊपर एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है, एक सियाह नुक्ता पड़ जाता है. अब वो गुनाह करता रहा खुदा ना करे नाउज़ु बिल्लाह और इस्तिग़फ़ार ना की तो ये सियाह नुक्ते बढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे. अच्छा ये जो सियाह नुक्ते ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं जब ये सियाह नुक्ते ज्यादा हो जाते हैं तो नफ्स जो इंसान की शक्ल में होता है बरजखी जिस्म आप उसको कह दीजिए नफ्स कह दीजिए, वो इंसानी शक्ल से निकलकर फिर आहिस्ता आहिस्ता जानवरों की सूरत तब्दील करना शुरू कर देता है. गोया वो जो आपने टैबलेट खाई थी और उसके नतीजे में रीछ के बाल निकलने थे वो रीछ के बाल निकलना शुरू हो जाते हैं. अब वो जो नफ्स होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हैवानी शक्ल पकड़ना शुरू करता है. अच्छा अब इसके ऊपर उलमाए अखलाक ने बहुत मेहनत की है कि अगर नफ्स हैवानी शक्ल पकड़ना शुरू करता है तो कौन से हैवान की शक्ल पकड़ता है, कैसे पकड़ लेता है और उसको रोकने का तरीकाकार क्या है. अच्छा अब एक रिवायत में आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि कहीं आप ये ना कहें कि भाई ये तो सारी कहानियां ऐसा नहीं होता. आप तो मशहूर मालूम रिवायत सुनी है कि मौला मीना के मैदान में थे या अरफा के मैदान में थे और एक आदमी ने कहा मां अक्सरुल हजीज और इमाम ने फरमाया कि मां अक्सरुल जजीज व अकलुल हजीज और जो मैदान देखा उस आदमी ने तो वो जानवरों से भरा होता. अच्छा ये बताइएगा कि ये जानवर इमाम ने उस वक्त बनाए थे या इसको सिर्फ दिखाए थे? बने भी पहले से थे. क्या कयामत का मंजर है ये दुनिया का मंजर है? ابھی قیامت کا منظر نہیں ہے، یہ دنیا میں ہے. کسی جانور دنیا میں بنے ہوئے تھے آخرت میں؟ دنیا میں. یہ جانور کیسے بن گئے؟ ہمیں تو پتا تھا کہ آخرت میں بنتے ہیں، آخرت میں نہیں بنتے، دنیا میں بنتے ہیں. اب تفصیل کیا ہے اس کی، وہ مجھے اس معنی عرض کرنی پڑے گی آپ کی خدمت میں. ایک درود بھیج کر تھوڑا سا آگے تشریف لائیے. چل گیا کہ اس روایت کی روشنی میں، جس میں کسی کو کوئی شبہ نہیں کہ وہ روایت صحیح روایت ہے، یہ پتا چل گیا کہ لوگوں کی روح جانوروں میں تبدیل ہو سکتی ہے. لوگوں کی روح جانوروں میں تبدیل. اچھا یہ بھی عرض کرتے چلیں اور آپ کے ذہن میں ہے کہ مرنے پر بدن کا معاملہ ختم ہو گیا، مرنے پر پھر بدن کا معاملہ ختم. ہاں اگر کوئی بہت پاک و پاکیزہ انسان ہو تو خدا اس کے بدن کو بھی بچاتا ہے. اور میں نے اس دنیا میں، یعنی اگر میں آپ کو کوئی واقعہ سناؤں جو پچھلی تاریخوں کا ہو تو آپ کہیں یار یہ پچھلی تاریخوں کی بات نہیں، پچھلی تاریخوں کی بات نہیں کر رہا. پچھلے سال کے ماہ رمضان میں ایک، اور تقریباً 15 سال پہلے کا دو، یہ دو واقعات فرسٹ ہینڈ رپورٹ کے ساتھ بالکل صحیح بچے ہوئے جسموں کے میں نے لیے ہیں اپنی زندگی میں. دو رپورٹس ایسی ہیں کنفرم میرے سامنے کہ پچھلے سال ماہ رمضان میں پیش آیا ایک واقعہ، اور جس نے ڈیڈ باڈی کو ٹچ کیا ہے وہ میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، دوست بھی ہے، کیا کہیے اسے، وہ تھا، اس کے نانا تھے جس نے خبر کھودی. اور دوسرا واقعہ وہ ایک اور دوست کے ساتھ پیش آیا، ایک اور صاحب کے ساتھ جن کی والدہ کی مجلس پڑھنے گیا تھا، اور والدہ ان کی زیارت تھی، اور خود اس نے اپنی والدہ کے جنازے کو امانتاً کراچی میں دفنایا تھا. یہ زمانے کی بات ہے جب ایران عراق میں جنگ ہو رہی تھی، تو اس نے ان کی ماں نے وصیت کی تھی کہ مجھے عراق میں دفنانا کربلا میں، اور ان کے پاس راستہ نہیں تھا تو انہوں نے زمین میں امانتاً دفنا دیا تھا کراچی میں، اور 2 سال کے بعد ڈیڈ باڈی نکالی تھی، اور ٹوٹل جو ویٹ چینج ہوا تھا وہ 2 کلو تھا. اور جب کہہ رہا میں نے کفن کھولا تھا، پی آئی ایم کام کرتے ہیں صاحب، تو ان کا ایک مینیجر بھی ان کے ساتھ تھا جو کسی اور فرقے میں تھا، تو اس نے کہا تھا کہ فلانی، ان کا نام لے کر کہا حسن، ان کا نام تھا، کہا حسن تیری ماں کی آنکھوں میں نور تھا، میں نے دیکھا، بالکل دوسرے فرقے کا تھا. اور یہ جو واقعہ پچھلے سال پیش آئے، ماہ رمضان کے اندر پیش آئے، وہ ان کی لاش تو کئی عرصے کے بعد نکالی گئی تھی، کئی سال کے بعد، بالکل صحیح سالم لاش، پورا جسم صحیح. حسن اتفاق اس کا نام بھی حسن ہے، ابھی میں نے غور کیا، دونوں کا نام حسن. تو یہ حسن لڑکا بتا رہا تھا دوسرا والا، کہنے لگا کہ میرا نام بھی کہہ رہا تھا کہ میں نے جب ان کے کفن کو اٹھایا، ان کی ڈیڈ باڈی کو اٹھانے کے لیے، تو مجھے ہاتھ کے نیچے یوں لگ رہا تھا جیسے گیلا ہے، یعنی جیسے غسل کا پانی بھی ابھی خشک نہیں ہوا. کہنے لگا مجھے ایسا لگا، لیکن یہ کہ ڈیڈ باڈی تو بالکل صحیح تھی، اور وہ احساس ہو رہا تھا ان کے کفن کے نیچے سے کئی سالوں کے بعد. کون سا قبرستان ہے آپ کہیں گے؟ وہ جنت البقیع کا معاملہ نہیں، جنت البقیع نہیں، کراچی میں غریب آباد کا قبرستان ہے، لیاری ایکسپریس وے کے نیچے آ رہا تھا، وہ وہاں سے نکالی تھی. اہل بیت اپنے چاہنے والوں کا آج بھی کراچی میں بھی خیال کر رہے ہیں. بس اعزاز محترم، بہت دور کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اسی دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، بہت دور کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں، یہیں پر ہے یہ سب کچھ. ٹھیک ہے، وہ جو قبر کے حالات تھے، ہم کبھی واقعات سنا ہے 1000 سال پہلے کا، تو آپ سوچیں نہیں بھائی 1000 سال پہلے ہوتا تھا، اب نہیں ہوتا، نہیں ابھی بھی ہوتا ہے. دیکھنے والے ہم لوگ نہیں ہیں، پہلے والے دیکھ پاتے تھے، سن پاتے تھے، ہم لوگ دیکھ نہیں سن پاتے. کیوں؟ ہم نے ٹی وی زیادہ دیکھ لیا، مصیبت ہمارے ساتھ یہ، ہم نے ٹی وی اتنا دیکھ لیا ہے کہ اب قبر کے نیچے کا کچھ دکھائی نہیں دے رہا. وہ مصیبت بہت ساری ہماری، کم نہیں ہے. بارہ تو ٹی وی تو ایک ہے، میوزک دوسری، اور یہ وہ بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہیں. تو صاحب جب ایک آدمی ہوتا ہے زندگی کے اندر، تو جسم تو اس کا انسانوں کا سا ہے، اور روح جانوروں کی سی ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے، روایتوں کے اندر موجود ہے اور طے شدہ سی بات ہے. اچھا یہ جو جانور کی روح ہوتی ہے، یہ ابھی نظر آتی ہے، بعض لوگوں کو نظر آتی ہے، بعض لوگوں کو نظر نہیں آتی، ہم لوگوں کو نظر نہیں آتی. کیوں؟ ہماری وہ چشم میں بینا بصیرت جو ہے وہ ابھی جاگی نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر محنت نہیں کی ہے. کیوں؟ اپنی ان آنکھوں کو اتنا آلودہ کر چکے ہیں کہ وہ آنکھیں کھل کے نہیں دے رہی ہیں، تو وہ آنکھیں کھولنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی, بہت محنت کرنی پڑے گی تاکہ وہ آنکھیں کھلیں, یا مولا کی جیسی کوئی نعمت ہمیں مل جائے, فضیلت ہمیں مل جائے کہ وہ دکھا دیں ہمیں تو ہم دیکھنے, ورنہ ابھی نہیں دیکھ پائیں گے. اچھا کب دیکھ پائیں گے؟ ہاں وہ چاہے کوئی کتنا بڑا فاسق فاجر ہو, جب مجھے فاسق فاجر کی مثال دینی ہوتی ہے تو میں ایک آدمی کی مثال دیتا ہوں, ایک صدر کی, لیکن یہاں مثال خراب ہے اس لیے نہیں دے رہا آج کل. وہ بھی دیکھ لے گا مرنے کے بعد, اس وقت سب کی آنکھیں کھل جائیں گی, اس وقت سب کی آنکھیں کھل جائیں گی, پھر کوئی کسی کی آنکھ بند نہیں ہوگی, کیونکہ یہ والی آنکھیں تو ویسے ہی ڈیزالو ہو چکی ہوں گی قبر کے اندر. پھر جو وہاں آنکھیں ہوں گی وہ برزخ کی آنکھیں ہوں گی, پھر وہ سب دیکھ رہی ہوں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا صاحب, بس یہ معاملہ ہے کہ جیسے ہی کوئی گناہ انجام پاتا ہے باڈی کے اوپر تو اثرات پڑتے ہی ہیں. مثال کے طور پر خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, سر نعوذ باللہ, کسی نے ام الخبائث شراب پی تو جسم پہ تو برا اثر پڑے گا, وہ تو پڑے گا, کچھ داستان چھوٹی ہے. اثر جو بڑا پڑے گا وہ کہاں پہ پڑے گا؟ روح کے اوپر. اچھا روح کے اوپر جو اثر پڑے گا وہ کیا پڑے گا؟ میں نے عرض کیا بھائی کہ اگر پہلا دوسرا گناہ ہے تو ڈاٹ پڑے گا دل کے اوپر, ذرا سی سیاہی آئے گی. اچھا دل پہ سیاہی آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تشبیہ ہے, صاف سی بات ہے, دل پہ سیاہی ہے تشبیہ ہے. کیسے تشبیہ ہے؟ اس تشبیہ میں اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے, آپ نے کوئی آئینہ دیکھا ہو, آئینے کا کام ہوتا ہے ریفلیکٹ کرے, جو بھی امیج اس کے سامنے آئے اس کو ریفلیکٹ کرے, سامنے والے کو دکھا دے, یہ آئینے کا کام ہوتا ہے. دل کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ ہرٹ نہیں, جو ہمارا برزخی دل ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ برزخی دل کا کام ہوتا ہے اللہ کی تعلیمات کو ریسیو کرے, اس کا کام یہ. خدا اور اس کی حجت جو بھی تعلیم دیں, نبی امام, جو بھی تعلیم اللہ کی طرف سے آ رہی ہو, حجت خدا کی طرف سے آ رہی ہو, اس تعلیم کو ریسیو کر لینا, یہ کس کا کام ہے؟ یہ برزخی دل کا کام ہے, وہ آئینے کی طرح یہ کام کر رہا ہوتا ہے. اچھا اگر اس پہ آئینے پہ بلیک ڈاٹ پڑ جائے تو ریفلیکشن اس ڈاٹ کی مناسبت سے کم ہو جائے گی. اچھا اگر آئینے کے اوپر بلیک ڈاٹ بہت زیادہ پڑ جائے پھر کیا ہوگا؟ تو ریفلیکشن ختم ہو جائے گی, پھر کوئی امیج اس کے اندر ریفلیکٹ ہوگی نہیں, پھر کوئی امیج اس کے اندر نہیں آئے گی. اچھا اگر دل کے اوپر بلیک ڈاٹ زیادہ ہو جائے پھر وہ حجت خدا کی آواز نہیں سنتا. اب سمجھ میں آیا کربلا میں کھڑے لوگ سید الشہداء کی آواز کیوں نہیں سن رہے تھے؟ یہ وجہ تھی, دل اتنے سیاہ ہو گئے تھے, نہ کہ دل سیاہ ہو گئے تھے بلکہ دل پتھر ہو گئے تھے. جب دل پتھر ہو جائے اب حجت خدا کی آواز سنائی نہیں دیتی, کانوں سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی. اگر کسی کو حجت خدا کی آواز سننی ہے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا. بس جیسے کسی نے کوئی گناہ انجام دیا پہلا گھاٹا کہاں پر ہوا؟ پہلا گھاٹا یہ ہوا کہ بھائی وہ جو قلب تھا اور قلب کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو, آیات خدا کو, حجت خدا کے ذریعے سے حاصل کرے, حجت خدا کے ساتھ اس کا رابطہ ٹوٹ گیا. اب حجت خدا کی بات اس کو سنائی نہیں دیتی. اچھا جیسے حجت خدا کی بات سنائی نہیں دی گویا ایسا ہوا جیسے صحرا میں رہنما سے ہاتھ چھوٹ گیا, اب معاملہ ختم. اب یہ بھوکا پیاسا مرے گا, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. کیوں؟ حجت خدا سے رابطہ ٹوٹ گیا. جس کا جتنا دل سیاہ ہوگا حجت خدا سے رابطہ ٹوٹ جائے گا, اب چاہے اس کا نام علی مرتضی کیوں نہ ہو, نام سے کچھ نہیں ہوگا. میں نے کل بھی آپ پرسوں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, نام رکھنے سے فضیلت والدین کی ہے, پھر وہ میری نہیں ہے, وہ میں نے تھوڑے نام رکھا. میرا نام اتنا اچھا ہے اس سے مجھے کچھ نہیں ملے گا, میرا والدین کو ملے گا, ہاں انہوں نے دعائیں دی ہوں گی تو میری راستہ کھلے گا, لیکن میرا کام اپنے ہاتھ میں ہے. لہذا بہت سارے واقعات موجود ہیں جس میں کس نے کیا کیا, کیوں ہوا, کیسے ہوا. حجت خدا کی آواز سننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس دل کی تاریکی کو ہٹانا پڑے گا. اب ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, ابھی ایک حجت خدا کی بہت بڑی آواز آنے والی ہے, ایسا نہ ہو دل اتنے پتھر ہو جائیں کہ وہ آواز نہ آئے. یہ رسک نہ لیں, یہ خطرہ نہ لیں. حجت خدا کی آواز آنے والی, ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اتنے غرق ہوئے رہے ہوں کہ حجت خدا کی آواز سنائی نہ دیتے رہے. اچھا اب کوئی کہے کہ نہیں وہ تو وعدہ ہوا ہے کہ جب سور پھونکیں گے تو آواز سب کو سنائی دے گی. ہاں آواز سنائی دینے کا مطلب صرف کانوں میں پڑنا نہیں ہے, اس دل کا قبول کرنا اور اس کے تحت عمل کرنا ہے. وہ تو یزید کے لشکر میں بھی سید الشہداء کی آواز تو انہوں نے بھی سنی تھی, لیکن دل سے اندر کہاں گئی؟ سیاہی کا مطلب یہ ہے, یہ پہلا اثر ہے گناہ کا, یہ پہلا اثر ہے صاحب. بس گناہ کا اگر کم از کم کوئی اثر ہو تو وہ کیا ہے؟ حجت خدا سے رابطہ ٹوٹ جاتا ہے. حجت خدا سے رابطہ ٹوٹ جائے گمراہی شدید ہے. حجت خدا کا مطلب تو آپ کے سامنے واضح ہے نا, یعنی خدا کا نمائندہ جو زمین پر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں حجت خدا. حجت خدا نبی بھی ہو سکتے ہیں اگر امامت کا دور شروع نہ ہوا ہو, مثال کے طور پر جو نبی اکرم کی بات شروع ہوا, اور خود امام معصوم, جیسے کہ ہم آج کے دور میں امام معصوم کی حجت خدا کے دور میں زندگی گزار میں, خود امام کی ذات مقدس پر درود بھیجے محمد والے, بس وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں امام کا دیدار کرنا ہے, ان کو پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اس قابل بنو کہ حجت خدا کی آواز سن لو, پہلے دل کو اتنا صاف کرو کہ حجت خدا کی آواز کے قابل بن جاؤ, اس کے بعد ان سے یہ کہو کہ مولا مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جائے. پہلی پاکیزگی اندر ہونی چاہیے. اگر یہ قرآن شریح کے قرآن حجت خدا, آپ لوگ ہمارا جاتوں میں کہتے ہیں السلام علیکم یا شریک القرآن, قرآن فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, پاکیزہ کے علاوہ کوئی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. اس حجت خدا تک پہنچ سکتے ہیں بغیر پاکیزگی کے؟ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ وہ شریک قرآن, شریک قرآن, قرآن خود کہہ رہے لا یمسہ الا المطہرون, پاکیزگی چاہیے اس کو مس کرنے کے لیے. اچھا قرآن نے یہ نہیں کہا اس کو سمجھنے کے لیے اور اس سے مثلا اس میں غرق ہونے کے لیے, نہیں, مس بھی کرنا چاہتے ہو پاکیزگی چاہیے, اور اگر سمجھنا چاہتے ہو اس کی گہرائیوں میں ڈوبنا چاہتے ہو اس کی راہ میں بڑھنا چاہتے ہو پھر کتنی پاکیزگی چاہیے؟ اور اس حجت خدا کے بارے میں کیا خیال ہے جو قرآن ناطق ہے؟ اس حجت خدا تک رسائی بغیر پاکیزگی کے, یہ انصاف نہیں ہے, بہت نا انصافی ہے. تو ہمیں بہت ہوشیار ہونا پڑے گا, حجت خدا کے ساتھ رابطہ بنانا ہے, پہلے دل کو پاکیزہ کرنا پڑے گا, اور پاکیزہ دل کے لیے میں نے عرض کیا ضرورت ہے کہ پہلے یہ گناہوں کا راستہ رکے. اور اچھا ہم اس کے اثرات کی بات کر رہے تھے, گناہوں کے اثرات کی. پہلا اثر کیا پڑا؟ جو یہی بہت بڑا خطرناک اثر تھا کہ حجت خدا سے رابطہ ٹوٹ گیا, یہی بہت بڑی مصیبت تھی کہ صاحب دل تاریخ ہو جائے گا, اور دل تاریخ ہو گیا تو پھر حجت خدا کی آواز نہیں آئے گی, اور دل پتھر ہو گیا تو پھر تو دشمنی بھی ہو جائے گی, اور یہ ہوگا دوسرا اثر. یہ جو قلب ہے, جیسے ہم لوگوں کا دل ہے, یہ جو دل دھڑکتا ہے اس کا اثر پوری باڈی پر جاتا ہے, اس کا اثر پوری باڈی پہ جاتا ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا قدیم زمانے کے حکما کیا سب سے پہلے دیکھتے تھے؟ صاحب ہمارے ساتھ کچھ عرصے پہلے عجیب واقعہ ہو گیا. آج کے دور میں صاحب ایک نابینا دوست کو جن کو میں جانتا تھا, چھوٹا بھائی لے کے آیا, مجھے کوئی بیماری تھی, کہنے لگا یہ ان سے آپ دکھوا دیں. میں وہ بندہ خدا کو ماسٹر جب وہ کر رہا تھا پرشین کا, تو میں پڑھا چکا تھا, کچھ میرے دھیان میں یہ آیا کہ یار اس کو میں نے پڑھایا ہے. پھر میں نے یاد آیا اس کی کوئی اسپیشلائزیشن حکمت میں نہیں ہے. میں نے یار مذاق نہ کروں, یہ مجھے معلوم ہے اس نے پرشین میں پڑھا ہے, کرمنالوجی میں, آج کل پی ایچ ڈی کر رہا ہوں نابینا کرمنالوجی میں. میں نے کہا مجھے معلوم ہے اس کی حکمت میں کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. کہنے لگا بھائی آپ بہت دن سے نہیں ملے ہمارے سے. اچھا کیا ہوگا؟ کہنے لگا کہ انہوں نے کہا وہ نابینا جو صاحب تھے, کہنے لگے کہ آپ ایسا کریں ایک میز کے اوپر کوہنی ٹکا کر اپنی نبض مجھے پکڑا دیں. اچھا بھائی پکڑا ہے کوہنی میز پہ ٹکائی, نبض ان کے ہاتھ میں بولی, انہوں نے ایک سیدھے ہاتھ سے نبض پہ, پہلا سین تو اس نے یہ کیا نابینا ہے 100% نابینا, یوں جیسے میرا ہاتھ پکڑا یوں جھٹکا مارا, کہنے لگا 72 کلو وزن ہے آپ کا. میں نے کہا بھیا 72.5 ہے, آدھا کلو معاف کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں, اتنا پریسائز. اس کے بعد اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا, اور آپ یقین فرمائیے پھر وہ 5 منٹ تک بولتا رہا, آپ کو یہ بیماری, آپ کو 30 سال کی عمر میں یہ ہوا تھا, آپ کو بچپن میں یہ ہوا تھا, آپ کو 5 سال کی عمر میں یہ ہوا تھا, اور میں دیکھ رہا ہوں بھائی یہاں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, کیا ڈیٹیکٹ کیے چلے جا رہا ہے. یقین فرمائیے کہ عالم یہ تھا کہ اس نے جب میرے دوسرے ہاتھ کی اتنا پکڑی تو کہنے لگا آپ کا لیور 1 سینٹی میٹر بڑا ہوا ہوا ہے. حیران رہ گیا میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے آ گیا, یہ تو کچھ عرصے پہلے تک ایم اے پرشین کر رہا تھا, اس کو حکمت کہاں سے سکھا دی کسی نے؟ بہر اس بندے خدا نے سیکھی کہیں سے, جہاں سے بھی سیکھی. اچھا یہ بھی اب آنکھوں کو دیکھا میں سب, میں سمجھا مذاق کر رہا میرا چھوٹا بھائی, اس نے کہیں سے میرے بارے میں ماں سے پوچھ کر سب کچھ اس کو بتا دیا ہے, مجھے سب کھیل رہا ہے. وہاں پہ ایک اور لڑکا بیٹھا تھا, وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا, کہنے لگا سر میں بھی دکھاؤں. میں نے کہا بیٹا بچ گیا ابھی تو تم بھی دکھاؤ بیٹا. اس نے دکھایا, جو بولنے والا تھا اس نے میرے ساتھ تو تھوڑا تمیز لحاظ سے بات کی تھی, اس کی تو چیز ہی کر دی اس نے, کہنا تم نے یہ حرکتیں کی ہیں, بتایا اپنے لائن سے شروع سے لے کر یہ کہ تمہارے ساتھ ہوا ہے. میں نے کہا بھائی یہ خطرناک آدمی ہے اور عرب کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے, یعنی یہ تو پھر پتہ نہیں مجرموں کو نفس پکڑ کے کہے گا تو نے چار قتل کیے ہیں, تو نے پانچ قتل کیے, مروا لے گئی. تو اس طرح کا آدمی نفس پکڑ کے ایسے, یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ ان دل سے سارا دل ہمارا, یہ جو دل ہے یہ ساری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے, ساری باڈی کو. یہ جو نفس ہے یہ کیا ہے؟ یہ بلڈ کا وہ پریشر ہے جو اس رگ میں سے گزرنے کی وجہ سے کریٹ ہو رہا ہے, یہ اس کو پکڑ کے ساری باتیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ مادی دل اتنا کنٹرول کرتا ہے باڈی کو تو روحانی دل کتنا کرتا ہے؟ یہ مادی دل اتنا کنٹرول کرتا ہے, وہ روحانی دل کتنا کنٹرول کرتا ہے؟ اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, اس مادی دل کو بھی روح کنٹرول کرتی ہے. اس مادی دل کو بھی تو ہم ٹیبلٹ سے میڈیسن سے اسے کنٹرول کر لیتے ہیں اگر یہ بگڑنے لگے, ورنہ اصل میں اس کا کنٹرول وہ بھی روح سے ہے. آپ کے پاس روایات موجود ہیں جس میں اہل بیت نے بتایا کہ فلاں تمہاری نفسانی حالت سے تمہارا دل خراب ہو جائے گا, اس کو بھی روح کنٹرول کر رہی ہے. اتفاقاً اہل بیت نے یہ باتیں بتائی ہیں, لوگوں نے شاید سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہو, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ جا کر ڈھونڈیں تو آپ کو بہت سارے فلسفے ایسے مل جائیں گے جنہوں نے یہ سب باتیں کہی ہوئی ہیں, اور چار چار ہزار سال پہلے کے, چار چار ہزار سال پہلے کے فلسفوں میں یہ باتیں آئی ہیں. پتہ نہیں کیوں ہم لوگ ان باتوں کو مانتے نہیں ہیں, لیکن دنیا گزرے گی آہستہ آہستہ ثابت ہو جائے گا, اور مولا کا وہ پانچویں مولا کا قول ثابت ہوگا. اس میں انہوں نے فرمایا تھا, اکٹھا درود بھیجیں گے, فرمایا تھا شب فرمایا تھا ام غربو لن تجدو علما نافعا الا عندنا, مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. یہ مولا کا قول اور ثابت ہوگا ابھی. یہ سب چیزیں بھی ایسا ایسا ثابت ہوں گی. تو اچھا اب عرض یہ ہو رہا تھا کہ وہ جو مادی دل ہے وہ تو اتنا طاقتور ہے باڈی کو اس طرح چینج کر دیتا ہے, جو روحانی دل ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جو روحانی قلب ہے اس کے اثرات اس مادی دل سے کہیں جانا ہے, اور گناہ کا پہلا اثر کس کے اوپر پڑا تھا؟ روحانی قلب کے اوپر. اب صحیح ٹرمنالوجی استعمال کر رہے ہیں, کیا قلب, اس کو دل نہیں کہتے ہم, اسے قلب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, دل اس لیے کہہ رہے تھے تاکہ بات آہستہ آہستہ آتی ہوئی, اب قلب صحیح لفظ. ٹھیک ہے, تو وہ جو اصل گناہ کا اثر تھا وہ قلب کے اوپر ہوا تھا, اور اس قلب پر اثر کے نتیجے میں پوری روحانی جسم, پورا روحانی جسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے, پورا روحانی جسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. یعنی علماء اخلاق نے اس بات کے اوپر محنت کی ہے کہ اگر فلاں گناہ بڑھ گیا یا فلاں ٹائپ آف گناہ بڑھ گئے تو دل کے اوپر پہلے یہ اثر ہوگا قلب کے اوپر, اور آہستہ آہستہ اس اثر کے نتیجے میں پورا روحانی بدن کچھ اور بن جائے گا, کچھ اور بن جائے گا. کیا بن سکتا ہے؟ تین امکانات, یا کوئی جانور, یا اس سے بڑھ کر کوئی دہندہ جانور, یا کوئی شیطان. یہ کہا یہ بن سکتے ہیں. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ ہم لوگ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن جن لوگوں نے اس فیلڈ میں محنت کی ہے وہ کتابوں میں نہیں پڑھتے, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, نہ ان آنکھوں سے روحانی آنکھوں سے. اور میں نے عرض کیا ایک وہ ہو سکتا ہے چانس کہ کوئی استاد محترم ایسا جیسے امام کی ذات وہ کسی نابینا کو چند منٹ کے لیے دکھا دے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ پھر امام کا کام کرے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ خود اتنا آگے بڑھے کہ آہستہ آہستہ دیکھنا شروع کرتے ہیں, یہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں, ان لوگوں کے پاس یہ صلاحیت آ جاتی ہے کہ یہ اس روحانی زندگی کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں ایک خوبصورت حقیقت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. مثلا فرض فرمائیں وہ جو میدان منا یا عرفہ میں اس آدمی نے امام کے صفحے میں دیکھ لیا تھا, وہ اس نے دیکھا تھا منظر, جب وہ منظر اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا تو پھر دوبارہ اس نے انسان دیکھے ہوں گے؟ وہ جو وہ انسان دیکھ رہا تھا وہ اصل تھا یا وہ جانور اصل تھے؟ مولا ظاہر ہے کوئی اصلی کے علاوہ تو کچھ نہیں دکھائیں گے نا, مولا نے اصلی چیز دکھائی تھی, وہ جانور اصل تھے. اچھا یہ جو سین اوپر والا سین تھا یہ کیا تھا؟ ہاں یہ اس ایک وجہ سے ہے. اب توجہ فرمائیں گے بہت, یہ میری آئینک ہے, یہ دور کی نظر کمزور ہونے کی وجہ سے ہے. اگر میں گلاسز گرین کر لوں تو مجھے ساری زندگی کیسے نظر آئے گا؟ گرین. کس دن اصلی دیکھ پاؤں گا؟ جس دن میں بتا دوں گا. ہم سب وہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے اپنے اوپر چڑھا لیا ہے. اصل نہیں دیکھ رہے ہم, اپنی آنکھوں پہ چڑھی ہوئی ایک تہ دیکھ رہے ہیں. وہ تہ ایسا دکھا رہی ہے. اصلی ہوتا وہ تہ اتار لیتے تو کچھ اور دیکھتے, وہ جو مولا نے اس کو دکھا دیا ہے. خطرناک معاملہ ہے یہ جو گناہ کا یہ اثر ہے, یہ ابھی آدھا بھی نہیں بیان ہوا ہے, ابھی بہت کم بیان ہوا ہے. کیوں؟ ابھی تک بات مرنے کے بعد پہ نہیں آئی ہے, ابھی مرنے سے پہلے کی ہے. ابھی موت شروع ہوئی کیا؟ نہیں. وہ جو اس نے میدان مینا میں دیکھا تھا یا عرفہ میں, وہ مرنے سے پہلے تھا یا مرنے کی بات تھا؟ پہلے تھا. ابھی تو مرنے کے بعد کی بات آئی نہیں ہے. یہ اخلاق ہیں انسانوں کا, یہ اخلاقی نظام. اچھا اب ہم لوگوں کے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں پر وہ لینسز لگا لیے گرین والے, اب وہ جو لگا لیے تو آگے پیچھے کا نظر ہی نہیں آ رہا. اب جو نظر آ رہا ہے, جو نظر آ رہا ہے کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ وہ نظر آ رہا ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں پہ چڑھایا ہوا ہے. اچھا بال اتفاق کیسے سب نے ایک جیسا چڑھا لیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھائی میں نے گرین چڑھائے تھے, آپ نے ریڈ چڑھائے ہوتے, تیسرے نے بلو چڑھائے ہوتے, چوتھے نے یلو چڑھائے ہوتے, سب نے ایک جیسا کیسے چڑھا دیا؟ ہاں اگر سب ایک بات پہ توجہ کریں, یہاں سے دو راستے ہیں, ایک اللہ اور حجت خدا کا راستہ اور دوسرا, تو ہم کہاں پر ہیں؟ خطرناک ہوگی بات. کم سے کم آنکھوں کی حد تک تو صحیح راستے پر نہیں ہے. کیوں؟ اگر صحیح راستے پر ہوتے تو کیا دیکھتے؟ وہ جو مولا نے اس آدمی کو مینا میں دکھا دیا. وہ روایت بہت معنی خیز روایت ہے. اچھا یہ ایک روایت ہے جو آپ نے اور میں نے کثرت سے سنی ہے, میں بار بار اس کے اوپر استشاد کر رہا ہوں, ورنہ ایسی سینکڑوں روایتیں موجود ہیں, سینکڑوں روایتیں موجود ہیں. یہ حقیقت کہ یہ ایسا ہے مسلمات میں سے ہے, مشکوک نہیں ہے, یہ مسلمات میں سے ہے. ہم کون ہیں پھر؟ ہم کیوں نہیں دیکھ پا رہے؟ اور سر ہم اس وجہ سے نہیں دیکھ پا رہے, سادہ سی بات وہ یہ کہ ہم اس راستے پر نہیں ہیں جس پر اگر چلتے تو دیکھ لیتے, ہم کسی اور راستے پر آ گئے. کیونکہ اس راستے پر آ گئے اب مصیبت بنی ہوئی ہے. اچھا اب مجھ پہ کل اعتراض کرنے والا کوئی کیا کہے گا؟ کیا آپ نے ثابت کر دیا سب شیطان کے راستے پر؟ نہ انصافی نہیں کیجیے گا. پھر دوبارہ یہ ثابت کیا ہے کہ اپنی آنکھوں کی ایکٹیویٹی کے معاملے میں صحیح راستے پر نہیں. اصل ایمان ہے, اصل عقیدہ ہے, اصل حب اہل بیت ہے, یہ سب صحیح ہے, لیکن جو زندگی کا ڈھنگ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں, وہ نہیں. یہ تمام باتیں بحث کرنی پڑیں گی. یہ وہ اخلاقی نظام ہے. اچھا یہ معاملہ اتنا کیا کہوں, سادہ کہوں یا پیچیدہ کہوں, اتنا عجیب ہے کہ اگر کوئی اس کو سمجھ لے تو پھر احکام کی اطاعت بہت آسان ہے, اور اگر کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ احکام کی اطاعت ایک عذاب ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وہ انھا لکبیرت الا علی الخاشعین, فرمایا یہ جو نماز ہے یہ نماز بہت سخت ہے لوگوں کے لیے مگر وہ جن کے دل خاشع ہونے ہیں ان کو پھر نماز سے عشق ہے. نماز سخت کیوں ہے؟ کیوں اتنی سخت لگتی ہے نماز؟ فرماتا ہے الا علی الخاشعین, سوائے ان کو جن کے دل خاشع ہو جائیں. جب خاشع ہو جائیں گے پھر نماز سخت نہیں ہے, پھر نماز سے عشق ہے. کس کی طرح؟ سید الشہداء کی طرح. سید الشہداء نے کچھ جملات ایسے ارشاد فرمائے جو تمام مقاتل کے اندر لکھے ہیں. مقاتل وہ کتابیں ہیں سید الشہداء کی شہادت کو بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے وہ مصائب تو پڑھیں جو لوگ سنتے ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ ایسی کوشش کریں مقاتل کی جو مستند کتابیں ہیں ان میں سے کچھ جملے ایسے نکال کر جو سید الشہداء نے یقیناً 100% کہیں ان پر اصرار کریں, ان پہ اصرار کریں. کیوں ان جملوں کی پاکیزگی میں کوشچن نہیں ہے؟ وہ سید الشہداء نے کہے ہیں 100% کہے. ان میں سے ایک جملہ یہ جملہ ہے جو آپ نے اور میں نے بچپن سے مسائل میں سنا ہے, بالکل صحیح سنا ہے. وہ کیا ہے؟ سید الشہداء جب شب عاشور مہلت دی تو کہا میں قرآن اور نماز سے آگے اور حصہ کو بولے عشق ہے. نہیں فرمایا مجھے نماز اور قرآن پڑھنی ہے, مجھے نماز اور قرآن اچھا لگتا ہے. فرمایا مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے, عشق ہے. عشق کا معاملہ کیسا ہوتا ہے؟ کل میں ایک دوست کو ایک مثال کہہ رہا تھا مجھے کہ اگر ایک آدمی کسی بچے کے ساتھ مجھ سے ملنے آئے اور میں اس آدمی سے اچھی طرح بات کروں اور اس کے بچے کے بڑھتے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ نہ ملاؤں, اس کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا. کیوں؟ اسے اپنے بچے سے عشق ہے. اس کو چونکہ بچے سے عشق ہے نا, تو یہ پسند نہیں کرے گا کہ میں اس سے تو اچھی بات کر رہا ہوں لیکن اس کو اپنے بچے سے بھی تو عشق ہے, اس سے میرا رابطہ کیسا ہے؟ آپ ایک بار سوچیے گا, مولا امیر المومنین کو اپنے اس فرزند سے بہت عشق ہے جو پردے غائب رکھے ہیں. اگر ان کے اس فرزند سے رابطہ نہیں بنایا جو پردے غیبت میں ہے تو ہماری زندگی کہاں گئی؟ عشق کے اندر گئی. کون سا عشق ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ عشق کا جملہ بہت عجیب ہے, یہ عشق کا جملہ بہت عجیب ہے. عشق اتنا ٹوٹ کر چاہنے کو کہتے ہیں جس میں معشوق اتنا عزیز ہو جائے کہ اپنی جان اس کے سامنے سستی لگنے لگے, اس کو ہم کہتے ہیں عشق. اتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے معشوق کو کہ پھر اپنی جان سستی لگتی ہے, کہتا نہیں پھر میری جان قربان. سید الشہداء نے کچھ چیزوں سے عشق کیا ہے. دو تو یہ فرمائے مجھے نماز اور قرآن سے عشق ہے. ایک جملہ اور کا شب عاشور کا نماز کرتا چلوں. جب مولا ابو الفضل عباس سے کہا نا مہلت لینے جاؤ تو ایک جملہ کہا تھا, صحیح مقاتل کے اندر لکھا ہوا کوئی ذمہ داری سے افسر ہوں, نہ ذمہ داری وہ جو خطبہ ذکر آتے ہیں نہیں, باقاعدہ ذمہ داری سے حوالہ جاؤ کے ساتھ. سید الشہداء نے مولا ابو الفضل عباس سے کہا تھا بے ابی انت و امی, میرے میں ماں باپ تجھ پر قربان جائے. وہ خدا جو راوی بیان کرتے ہیں نا وہ تڑپ جاتے ہیں, کہتے ہیں مولا ابو الفضل عباس کا مقام کیا مقام ہے, سید الشہداء کہہ رہے ہیں بے ابی انت و امی, کیا مقام ہے, کیوں ایسا ہوا ہے؟ خدا جانتا ہے اسرار کیا ہے اس جملے کے, خدا جانتا ہے. صحیح مقاتل کے اندر لکھا ہوا ہے, سید الشہداء نے جملہ ارشاد فرمایا اس کے اسرار کوئی نہیں جان سکتا. ایک قول آپ کی خدمت میں عرض کروں, ایک موقع پر چھٹے امام کے سامنے مولا ابو الفضل عباس کا تذکرہ ہوا, چھٹے امام کے سامنے مولا نے ایک جملہ فرمایا, اس کی تفصیل بہت ہے روایتوں کے پیچھے سے ہے کہ جب سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے تو ان کو سید الشہداء کا لقب ملا تھا, اس کے بعد جعفر طیار شہید ہوئے تھے تو ان کو سید الشہداء کا لقب ملا تھا. حضرت حمزہ کو سید الشہداء کا لقب کیوں دیا تھا؟ رسول اللہ کے حامی تھے اور جگر کٹ گیا تھا, جگر کٹ گیا, اتنی مظلومیت سے شہید ہوئے کہ رسول خدا نے کہا میرا حمزہ سید الشہداء ہے. اس کے بعد جعفر طیار شہید ہوئے, جعفر طیار حجت خدا کی دفاع میں شہید ہو گئے, پرچم کو اٹھاتے ہوئے شہید ہوئے تھے, شانے کٹے تھے, کہا یہ سید الشہداء ہے. بس ایک موقع آیا کربلا کے میدان میں مولا ابو الفضل عباس شہید ہوئے, چھٹے امام نے فرمایا میرے چچا عباس کا وہ مقام ہے جنت میں سارے شہداء ان کے مقام کو حسرت سے دیکھیں گے. اتنا اونچا مقام ہے, اتنا اونچا مقام, کہا جنت میں سارے شہداء میرے چچا عباس کے مقام کو حسرت سے دیکھیں گے. اب یہ مقام کیا مقام ہے یہ تو خدا جانتا ہے, لیکن بس کچھ چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں. اب صحیح روایات کے اوپر چلنا ہے, اب مسائل کو دیکھتے جائیے. مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, سوچتا ہوں مولا ابو الفضل عباس کا مقام کیا مقام ہے, کیا شہادت ہے, تو روایتیں دیکھتے ہیں. روایتوں میں لکھا ہے جب مولا حسین ان کی آواز کے اوپر چلے تو شانے اٹھاتے ہوئے چلے, شانے اٹھاتے ہوئے چلے. اچھا یہ روایت تو سنی ہے نا آپ نے, اشارے اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں.
اب اپنے آپ سے پوچھے گا اگر مولا عبد العباس شانے کٹنے کے بعد زمین پر گرے تھے تو پہلے لاشا ملنا چاہیے تھا، جسد ملنا چاہیے تھا، پھر شانے ملنے چاہیے تھے، اب الٹا کیوں ہو گیا؟ پہلے شانے ملے پھر مولا عبد العباس، وجہ یہ تھی جب تیر مسجد میں لگا مولا عبد العباس کٹے ہوئے شانوں سے پڑھنے کے بعد پھر پانی لے کر آؤں گا،
محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما، اے پاک پروردگار ان کی محبت سے نوازا ہے، ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما، اے پاک پروردگار ہماری زندگیاں تو واقف ہے، پاک پروردگار موت سے پہلے توبہ کی سعادت نصیب فرما، اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس دنیا میں تو ان کی محبت سے نوازا، اس دنیا میں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما، اے پاک پروردگار تو نے ہمیں ان سے متصل فرمایا ذکر کی حد میں، اے پاک پروردگار ذکر و عمل محبت اور تمام مودتوں میں اہل بیت سے متصل فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما، اے پاک پروردگار قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے اعمال کو ان کی خوشی و مسرت کا سبب قرار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، نسل بعد نسل ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین اعمال و انصار میں قرار فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.